الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ جل شانہ کا بہت کرم اور فضل ہے کہ ہمیں رمضان شریف کے اور بھی قریب کر دیا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے چاند دیکھنے سے ہی دعا فرمانا شروع کر لیتے تھے کہ اللہ رجب و شعبان میں ہمیں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دیجیے۔ تو یہ مہینہ ایسا یعنی اہم مہینہ ہے، بزرگی کا مہینہ ہے کہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے تھے اس میں اس تک پہنچنے کے لیے۔ ابھی چونکہ آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے یہاں حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے، تو کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنا جو پروگرام عمومی ہے جو چل رہا ہے اس پر بھی عمل ہو اور ساتھ ساتھ رمضان شریف کے جو برکات ہیں ان کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس وجہ سے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان مکتوبات شریف کی تشریح ان دنوں میں کی جا رہی ہے جو رمضان شریف سے متعلق ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے حضرت کا ہر مکتوب انتہائی قابل قدر کافی علوم کا ذخیرہ ہے، لیکن موقع کی بات جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، ہر چیز کا اپنا ایک موقع ہوتا ہے۔ تو چونکہ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے تو اس وجہ سے حضرت کے مکتوبات میں بھی ان مکتوبات کو ہم چن رہے ہیں جو رمضان شریف سے متعلق ہے۔ پچھلی دفعہ مکتوب نمبر جو ہے نا وہ 4 جو دفتر اول کا تھا، اس میں رمضان شریف کے بارے میں اپنے شیخ کو جو حضرت نے لکھا تھا وہ یعنی اس کی تشریح ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ مکتوب نمبر 45 جو دفتر اول کی ہے، یہ شیخ فرید کے نام صادر فرمایا تھا، تو اس کی تشریح انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی سرداری و شرافت کے پناہ والے شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا، یہ مکتوب آپ نے اپنے پیر دستگیر کے دنیا فانی سے رحلت فرمانے کے بعد لکھا تھا، اور چونکہ آپ کے پیر و مرشد بزرگوار کی خانقاہ کے فقراء کی ظاہری تقویت شیخ فرید موصوف سے منسوب تھی، اس لیے اس کے شکر کا اظہار فرمایا ہے اور انسان کی جامعیت کی وجہ بیان کی ہے، جو کہ انسان کے کمال کا سبب بھی ہے اور اس کے نقصان کا سبب بھی، اور ساتھ ہی ماہ مبارک رمضان شریف کے فضائل اور اس کے مناسب امور ذکر فرمائیں۔ اب حضرت فرماتے ہیں، اور چونکہ آپ کا بزرگ عنایت نامہ رمضان مبارک کے مہینے میں شرف صدور لائے، اس لیے اس فقیر کے دل میں خیال آیا کہ اس بڑی قدر و منزلت والے مہینے کے کچھ فضائل لے کے جائیں۔ جاننا چاہیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت بزرگی والا مہینہ ہے، نفلی عبادات، نماز، ذکر و صدقہ وغیرہ جو اس مہینے میں ادا کی جائے وہ دوسرے دنوں کے فرض ادا کرنے کے برابر ہوتے ہیں، یہ حدیث شریف سے مستفاد ہے، اور اس مہینے میں کسی فرض عبادت کا ادا کرنا دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے ادا کرنے کے برابر۔ ایک فضیلت یہ کہ اگر کوئی شخص مہینے مبارک میں کسی روزدار کا روز افطار کرے تو اس کو بخش دیتے ہیں اور اس کی گردن دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، اور افطار کرانے والے کو اس روزدار کی اجر کے برابر عطا فرماتے ہیں بغیر اس کے کس روزدار کی اجر سے کچھ کم کریں۔ اس سے اگر کوئی شخص اپنے غلاموں سے خدمت لینے میں کمی کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو آزاد فرما دیا کرتے تھے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مانگتا ہو آپ اس کو عطا فرما دیتے تھے۔ اگر کسی شخص کو اس مبارک میں خیرات اور اعمال صالح کی توفیق حاصل ہو جائے تو تمام سال اس کو ان اعمال کی توفیق شامل حال رہتی ہے، اور اگر کسی کا یہ مہینہ اعمال صالح سے پراگندی کوتاہی میں گزرا تو اس کا تمام سال پراگندی کوتاہی میں گزرتا ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے اس مہینے میں اعمال صالحہ پر جمعیت اور پابندی کی کوشش کرنی چاہیے اور اس مہینے کو غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ بات جو ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. ہر انسان کی صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ نفسیاتی باتیں بھی ہوتی ہیں. جیسے ہم کانا کھاتے ہیں اور کانا ایک ترتیب کے ساتھ ہضم ہوتا ہے, اس کے لیے جو عوامل ہیں وہ معدے میں ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہمارا لعاب شامل ہوتا ہے اور بہت ساری اور چیزیں سیکریشنز اس میں ہوتی ہیں, تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہضم کرنے کا بنایا ہے تو وہ جاری رہتا ہے بغیر ہمارے سوچے سمجھے, اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہوتا. اس طرح ہماری طبیعت پر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں خود بخود, اس میں ہمارا کوئی ارادے کا دخل نہیں ہوتا, خود بخود اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بھی ایسی ہیں جیسے اللہ نے مقرر کی ہیں. اب ہم لوگ صرف اس کو دریافت کرتے ہیں, یہ ڈاکٹر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو دریافت کرتے ہیں, نفسیاتی ماہرین اس کو دریافت کرتے ہیں, اور جو ہوشیار لوگ ہیں ان سے اندازے لگاتے ہیں, تو پھر وہ اپنے لیے کچھ لے حمل بنا لیتے ہیں. اب مثلاً آج کل کی جدید ریسرچ بتاتا ہوں, اسی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی چیز کو کسی چیز کی لت پڑ جائے, جس کو آج کل کے میڈیکل ٹرم میں ایڈکشن کہتے ہیں, یہی نا ڈاکٹر صاحب ایڈکشن کہتے ہیں, ہاں اس کو ایڈکشن کہتے ہیں, تو اگر کسی چیز کی ایڈکشن ہو جائے تو یہ چیز ایسی ہے کہ انسان کے نفسیاتی معاملہ ہے, وہ نہ بھی چاہے پھر بھی ہوتا ہے, اور جب ہوتا ہے تو پھر اس کے آگے مجبور ہوتا ہے, اور یہ مجبوری اس درجے کی ہوتی ہے کہ باقاعدہ اس پہ اس کے فیزیولوجی پہ اثرات آ جاتے ہیں, حتیٰ کہ اس کے اناٹومی پہ بھی اثرات آ جاتے ہیں. یہ مہروں میں جو مسئلہ ہو جاتے ہیں اس پہ تو اناٹومی پہ بھی اثرات آ جاتے ہیں, تو پھر اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اب یہ چیزیں مطلب ظاہر مذہب سے تعلق نہیں رکھتی, سیکولر چیزیں ہیں, یہ کافر ڈاکٹر بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, مسلمان ڈاکٹر بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, ان کے بھی ریسرچ ہے, ہماری بھی ریسرچ ہے, چل رہی چیزیں ہیں ساری. تو ایک جاپانی جو ماہر ڈاکٹر ہے ان چیزوں کا, اس نے ایک ریسرچ پیش کیا جس پہ اس کو نوبل پرائز ملا, اور وہ ریسرچ یہ ہے کہ انسان اگر پورے سال میں تقریباً 4 ہفتے کے لگ بھگ 12 سے 16 گھنٹے اگر وہ بھوکا رہے تو اس کے جسم کے جو ہیلدی سیلز ہیں وہ اس کے بیمار سیلوں کو کھا جاتے ہیں, وہ ایک صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے, مطلب وہ صفائی جو انسان جیسے جنک فوڈ انسان کھاتا ہے تو پھر امیونٹی جو ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے کام کرتی ہے, اس طرح مطلب یہ جو یہ سلسلہ یہ چلتا ہے. تو فرمایا کہ وہ جو انہیلدی سیلز ہیں جیسے کینسرز کے سیل ہے دوسرے سیلز, وہ جو ہے نا مطلب وہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے انسان کو صحت ہوتی ہے. اب یہ ریسرچ آج کل آئی ہے, لیکن رمضان شریف کب سے شروع ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یعنی یہ صرف ہماری امت کے لیے نہیں, اس سے پہلے امتوں کے لیے بھی تھا, تو اس سلسلہ پہلے سے چلا رہا ہے. اب رمضان شریف مہینے ہوتا ہے اور تقریباً 12 سے 16-20 گھنٹے اس تک بھی ہوتا ہے, اور اس میں بھوک و پیاس ہی ہوتا ہے. اچھا, اس میں پھر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ریورسیبل فینومینا, ایک ہوتا ہے ارریورسیبل فینومینا. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا رویت لال کمیٹی کے سلسلے میں, کراچی جا رہا تھا جہاز میں, میرے ساتھ ہی ایک پولش انجینئر بیٹھا ہوا تھا. تو چونکہ رمضان شریف کا مہینہ تھا تو اس نے مجھ سے خود ہی پوچھا کیا آپ بھی روزہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھی روزہ. اس نے کہا روزہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن آپ لوگ کا روزے میں عجیب بات یہ ہے کہ آپ لوگ پانی بھی نہیں پیتے. پانی تو صحت کے لیے بہت ضروری ہے, یہ آپ جو پیتے نا یہ ٹھیک نہیں کرتے. اب وہ اپنے ظاہر اس کے لحاظ سے, میں نے کہا ہم نے ڈاکٹر سے سنا ہے کہ پانی نہ پینے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ اگر 48 گھنٹے سے 72 گھنٹے کے اندر اندر اگر پانی مل جائے تو وہ ریورسیبل ہو جاتا ہے, وہ واپس ہو جاتا ہے, وہ نقصان ختم ہو جاتا ہے. ہاں اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو پھر ڈیمیج ہو سکتا ہے, اور ہمارا کوئی بھی روزہ 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہمیں وہ نقصان پرمنٹ نہیں ہوتا, وقتی ہوتا ہے اور واپس ہو جاتا ہے. کہتے پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جو روزہ ہے اس میں وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ جو دیر پا فائدہ ہے, دنیا کی لحاظ سے بات کر رہا ہوں, آخرت کا تو بہت بڑا فائدہ ہے نا, وہ تو ابھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ, لیکن یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں, وہ جو ہے نا ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب ایڈکشن کی بات پہ آ کر آج کل کی ریسرچ ہے, آپ ڈاکٹر حضرات سے پوچھ سکتے ہو اور اگر نیٹ سے آپ معلوم کرنا چاہیے ابھی بھی معلوم کر سکتے ہیں, 3 ہفتے تک اگر آپ جس چیز میں ایڈکٹ ہے اس سے پرہیز کریں, اس کو ہاتھ نہ لگائیں, تو وہ ایڈکشن واپس ہو جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی. بڑوں کے لیے, چھوٹوں کے لیے, چلڈرن کے لیے 1 ہفتہ ہے. اگر آپ نے بچوں کو آپ 1 ہفتہ بچائیں اس سے تو پھر ان کی عادت ختم ہو جائے گی, اور بڑوں کی 3 ہفتے کی بات ہے. اب دیکھیں جیسے ہم لوگ کو موبائل کی لت پڑ گئی ہے, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل. ٹھیک ہے اس میں مفید چیزیں بھی ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں کہ مفید چیزیں نہیں ہیں, نقصان دہ چیزیں زیادہ ہیں. اللہ پاک نے شراب کے بارے میں فرمایا کہ اس میں کچھ فائدے لوگوں کے لیے لیکن اس کا گناہ فائدے سے زیادہ ہے. بس محمد اکبر میں نفع میں, اس وجہ سے جو ہے مطلب اس کو اس کی ممانعت ہے. تو اس طرح موبائل جو ہے اس میں فائدے بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ابھی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اور مجھے کس چیز کی ضرورت ہے تو میں سرچ کر کے میرا بیان جاری رہے گا اور میں آپ کو بتا دوں گا. کوئی قرآن کی آیت اگر معلوم کرنا چاہو, حدیث شریف معلوم کرنا چاہو, یہ ہو جاتے ہیں آج کل, کہ کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, میں ایک دفعہ تفسیر عثمانی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا تھا, سرچ میں نے لگا دیا, تفسیر عثمانی نکل آیا, لیکن سائڈوں پہ وہ گندی سائڈس بالکل ساتھ ہی. ایک دفعہ میں اپنے بیان کوئی دیکھ رہا تھا, مطلب اس پہ جو ساتھیوں نے ڈالا ہوا تھا, وہ جب میں نے سرچ کر لیا تو اس کے آگے پیچھے گندی سائٹس, غلط چیز ہے. تو میں نے ان سے شکوہ کیا, میں نے آپ نے اس کو گندی جگہ پہ کیوں ڈالا ہوا ہے, یعنی ان ساتھیوں سے میں نے شکوہ کیا. انہیں روحان سی آواز میں کہا کہ کیا کرے, ہم نے تو صحیح جگہ پہ ڈالا تھا, لیکن یہ باقاعدہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کس چیز کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں ڈال لیتے ہیں. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم صرف اپنے ویب سائٹ میں اس کو ڈالیں, وہاں یہ لوگ انٹر نہیں ہو سکتے, باقی اس کا کوئی علاج نہیں. ایک پورے دنیا کے اندر یہ بنا ہوا ہے نا, مسئلہ بنا ہوا ہے. یعنی اس وقت وہ لوگ جو دنیا دار ہے وہ بھی اس سے تنگ ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری تمام چیزیں متاثر ہو گئی ہیں. جرمنی میں میں تھا تو وہاں میں نے ایک عرب سے سودا کر لیا پورے سامان کا, کیونکہ وہ اپنے ملک جا رہا تھا, اس کے گھر میں جتنا سامان تھا اس سے میں نے 500 مارک میں خرید لیا. باہر کرتے ہیں اس طرح سے. اس میں ایک ٹی وی بھی تھا. تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ یہ ٹی وی تو میں توڑ دوں گا. آج تو چونکہ میں نے اس سے کہا, اس عرب ساتھی سے کہا, میں نے کہا چونکہ ٹیلی ویژن ہمارے نزدیک اچھی چیز نہیں ہے تو میں اس کو سودا میں شامل نہیں کروں گا. آپ کو 500 مار کے دوں گا لیکن یہ آپ ساتھ شامل کریں گے, سودا میں شامل نہیں ہوگئے ویسے دیں گے. میں نے کہا ایسا ہوں پورا سودا اس میں متاثر ہو جائے. تو خیر بار حال یہ کہ اس نے کہا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا لہٰذا. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ اس کو میں توڑتا ہوں. تو گھر والے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ذرا نرم دل ہوتے, عورتوں کا مزاج کچھ ایسے ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ توڑے نہیں, آپ کسی کو دے دیں. تو میں نے کہا کسی مسلمان کو تو نہیں دے سکتا, چلو کسی عیسائی کو دے دوں گا. یہ اگرچہ میری غلطی تھی, مجھے اس وقت خیال نہیں آیا عیسائی کو بھی دے دیا جا سکتا, غلط چیز آپ کسی کافر کو بھی نہیں دے سکتے. ہاں جی, تو خیر ایسا ہے کہ وہ اس وقت خیال نہیں کیا. تو اس کے لیے ایک ہمارے کولیگ تھے, اس کو میں نے کہا کہ آپ کو میں گفٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن وجہ بتاتا ہوں آپ کو, چونکہ ہمارے ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں آپ کو یہ اس لیے دینا چاہتا ہوں. اس نے فوراً مجھے کہا آپ ہمارے گھر میں آئے تھے نا. میں نے کہا ہاں. آپ نے ہمارے گھر میں ٹی وی دیکھا تھا؟ میں نے کہا میں تو آپ کے گھر کے ہر کمرے میں تو نہیں گیا تھا, مجھے کیا خیال تھا کہ آپ کے گھر میں نہیں ہے. ممکن ہے جس کمرے میں آپ نے مجھے بٹھایا تھا اس میں نہ ہو, باقی کمروں میں ہو. کہتے نہیں ہمارے گھر میں نہیں ہے. اور پہلے تھا کہتے ہیں ایک دن ہم سب جمع ہو گئے اور ہم نے اس پر میٹنگ کی کہ کیا وجہ ہمارے آپس میں تعلقات میں بحثی آ گئی ہے, ایک دوسرے کا پرزان نہیں ہے, ہر ایک آتا ہے مطلب جو ہے نا وہ اس کا دوسروں کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ تو سب کی فائنڈنگ یہ نکلی کہ ٹیلی ویژن اس کا وجہ ہے. آ کر لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ جاتے ہیں, ان کو کسی اور سے سروکار نہیں ہوتا. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے. اس وجہ سے ہم سب نے مل کے ٹی وی کو گھر سے نکال دیا. میں نے کہا کہ لیا آپ نے مجھے اتنی اچھی بات بتائی کہ اگر آپ لیتے تو اتنا خوش نہ ہوتا, اب میں زیادہ خوش ہوں. اب میں اپنے ملک کے لوگوں کو آپ کی فائنڈنگ بتاؤں گا کہ دیکھیں وہاں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں نا کہ وہ تو بڑے ماڈرن اور یہ ڈیولپڈ اور یہ چیزیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو خیر پھر اس ٹی وی کو ہم نے توڑ دیا. لیکن بہرحال یہ کہ یہی اسلام آباد کا واقعہ, ہمارے ایک ساتھی تھے اس کے گھر میں ٹی وی تھا. تو اس نے خواب دیکھا اور میرے پاس آ گیا. مجھے کہا شاہ صاحب میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. کہ کیا؟ کہتے میں گھر میں بیٹھا تھا, ناکنگ ہو گئی, اچانک میرے دن میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو. تو کہتے جب دروازے کھولا تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, بہت سارے لوگ بھی. میں بڑا خوش بھی ہو گیا, حیران بھی ہو گیا. میں نے کہا رسول اللہ آپ کا ادھر آنا کیسے؟ آپ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہو گئی کہ آپ تشریف لائیں گے ہمارے گھر میں. تو ہمارے گھر میں سبحان اللہ بڑی برکت ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے, ہمارے گھر میں اندر تشریف لے آئے. سوری میں بھول گیا. کہتے میں نے کہا آپ ہمارے گھر میں تشریف ہے تو آپ نے فرمایا میں کیسے آ سکتا ہوں, میرے پیچھے تو بہت سارے لوگ ہیں. میں نے کہا صرف آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائے تاکہ ہمارے گھر میں بھر. کہتے آپ سے پھر تشریف لائے تو سامنے برآمدے میں ٹیلی ویژن لگا ہوا تھا. کہ اس کو دیکھ کے آپ سے سب رک گئے. فرمایا یہ جو ہے نا یہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کاٹ دے گا. ادھر سے واپس کہتے جب یہ خواب دیکھا تو جاگ گیا. تو فوراً میں نے تو نیت کی کہ اس ٹی وی کو نکالنا ہے. گھر والوں سے کہا, گھر والوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے اس کو نکالتے. میں سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے اس نے کہا سب سے پہلے پتھر میں ماروں گا اس کو. پھر ہم ادھر یہ خیابان میں تھے نا, چپر والی مسجد آپ اس میں تھے جو ہم نے توڑا تھا ٹیلی ویژن یا نہیں تھے؟ اچھا تو بہرحال یہ کہ پھر ہم نے پھر ہمارے پاس آ گیا کہ اب کیا کریں. میں نے کہا فیصلہ تو آپ کر چکے ہیں تو اس میں مزید ہم کیا کر سکتے ہیں, تو چلو ٹھیک ہے جی ان شاء اللہ اس کو توڑ دیں. تو پھر وہ لے آئے اور پھر اس پر میں نے جس طرح بھی بات کروں اس طرح بیان کر لیا, اور بیان کے بعد اس کے بچے کو پھیلا پتھر مارنے کے لیے کہا, اس نے مارا پھر سب نے اس کو تھوڑا, الحمدللہ اس کا بڑا اثر ہوا وہاں پر, وہاں حاضرین پہ بڑا اثر ہوا ماشاء اللہ. تو مقصد میرے یہ کہ یہ چیزیں ہیں. اب ٹھیک ہے ہم لوگ اپنے جو بیزی لائف ہے اس میں مطلب بیزی ہو کر ہم ان چیزوں کو سینس نہیں کر رہے ہیں, کس کے اثرات ہمارے نفسیات کے اوپر کیا ہے, ہماری روحانیت کے اوپر کیا ہے, یہ ہم لوگ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے تو صحیح, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ نفسیات بھی ایک پورا ایک نظام ہے, وہ خود بخود ہوتا ہے. تو اس طرح ایڈکشن جو ہے یہ بھی ایک خود بخود پروسیس ہے جو ہوتا ہے. تو اس ایڈکشن کو توڑنے کے لیے جو 3 ہفتے کا ٹائم آج کل کے ریسرچ والوں نے بتایا ہے, تو رمضان شریف 4 مہینے ہوتا ہے, 4 ہفتے ہوتا ہے. تو 4 ہفتے ہمارے پاس پورے چانس ہے کہ ہم اس میں ان چیزوں سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائیں, انشاءاللہ ایڈکشن ٹوٹ جائے گا. اب ذرا تھوڑا سا مجھے آپ میں عرض کروں کہ ابھی حضرت نے جو فرمایا اس میں ابھی فرمایا کہ جو رمضان شریف میں اچھے اعمال کرتے ہیں پورے سال ان کے اعمال وہ چلتے ہیں پھر, اور اگر کوئی رمضان شریف میں پرواہ نہ کرے اس کا تو پھر پورے اعمال اس طرح پراگندگی میں گزرتے ہیں پورے سال. یہ ابھی فرمایا نا, بالکل یہی چیز. رمضان شریف کے اندر اگر کوئی ماشاءاللہ کوئی اچھائی کا کام شروع کر لے اور اس پر قائم رہے, مثلا تہجد شروع کر لے, آسان ہے مطلب تہجد پڑھنا پھر مشکل نہیں ہے نا, قرآن پاک کی تلاوت شروع کر لے, ذکر شروع کر لے, لوگوں کے ساتھ خیرخواہی شروع کر دے, دین کا دعوت دینا شروع کر لے, مطلب جو بھی ہے جو اچھائی کا کام ہے اگر وہ شروع کر لے انشاءاللہ پورے سال وہ چلتا رہے گا ماشاءاللہ. تو ہمارے پاس پورا ایک یعنی نیکی کمانے کا سیزن ہے. اچھا پھر دیکھے اللہ پاک کے انتظام کرے گا, اللہ پاک تو مختار کل ہے نا, تو جو بھی چاہتے ہیں تو کر لیتا ہے. تو اب دیکھیں انتظام کیسے فرمایا, انتظام یہ سے فرمایا کہ برائی کے 2 بڑے سورسز ہیں جو انسان کو برائی پہ مائل کرتے ہیں, ایک شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے, نفس ہمارا. اب اللہ پاک نے رمضان شریف میں شیطان کو قید کیا ہوتا ہے, سرکش شیاطین کو اللہ پاک قید فرماتے ہیں. اب جب قید ہو جاتے تو وہ تو نہیں کر سکتے کچھ, اور نفس کے اوپر پیر پڑ جاتا ہے کیونکہ نفس کے 3 بڑے خواہشات ہیں جو کہ نفس کسی حالت میں بھی سیکریفائز نہیں کرنا چاہتا, کھانا پینا اور مباشرت, یہ 3 بڑے خواہشات ہیں. تو اللہ پاک نے باقاعدہ اس کے لیے پورے نظام بنائے ہوئے, اس کو ان 3 خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے پورا ایک نظام ہے. اس نظام کے مطابق 11 مہینے پوری ایجاد ہوتی ہے اس کی, 11 مہینے پوری ایجاد ہوتی ہے. اب 12واں مہینہ جو ہے نا اس کا ہے کہ اس میں ان کو وقتی طور پر باقی 11 مہینوں کے اندر جو اس کے مفاسد ہو سکتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے روک دیتے ہیں ایک محدود وقت, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اب گوئے کہ یوں سمجھ لیجئے یہ جو روکنا ہے تربیتن ہے, یہ روکنا تربیتن ہے, تو اس وجہ سے اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو اس کی تربیت ہو جائے گی. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان 3 چیزوں کو روک دوں اور باقی جتنی برائیاں اس کے لیے میں کل بند آزاد رہوں, کیوں, وہ تو ایک سنس ہے نا, انسان کو خود ہی چاہیے کہ ایک چیز ہے جو کہ وقتی طور پر روکا گیا ہے ویسے حلال ہے, اور دوسری چیز بائی ڈیفالٹ حرام ہے, پہلے سے حرام ہے, جیسے شراب حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, دھوکہ حرام ہے, غیبت حرام ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ تو ہر حالت میں حرام ہے, تو رمضان شریف میں تو اس کے حرام ہونے زیادہ ہو جائے گا, کم تو نہیں ہوگا. تو اگر کوئی شخص اس سنس کو اپنا لے اور دیکھ لے کہ میں نے رمضان شریف میں ان چیزوں کو نہیں کرنا, یہاں تک پروٹیکشن دی گئی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ لڑے تو اس کے ساتھ نہ الجھے, بلکہ اتنا کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں، ان سے کہ میں تو روزدار، مطلب روزداروں میں سے ہوں، بس اپنے آپ کو ہٹا لے، اس میں زیادہ مطلب اس میں انوالو نہ ہو، تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ کا وہ بھی جو ہے نا جس میں نقصان ہو سکتا ہے اس سے بھی بچ جاؤ گے. تو رمضان شریف میں انسان کو گویا کہ اپنے آپ کو رمضان کے قلعے میں بند کرنا چاہیے. اس سے پھر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جو برائیوں کی جو لت ہے وہ جو ہمیں پڑ گئی ہیں، ان چیزوں سے ہم انشاءاللہ آسانی کے ساتھ نجات پا جائیں گے. پھر ہمیں باقی دنوں میں بہت آسانی کے ساتھ ان پر قابو پانے کی توفیق ہو جائے. البتہ ایک چیز کا میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، بالکل رمضان شریف کے اخیر میں عید کے موقع پہ جب انسان ریلیکس ہوتا ہے تو نفس کی جو دبی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو جس چیز کو آپ دباتے ہیں نا تو پھر وہ جب کھلتا ہے تو پھر وہ ایک سپرنگ ایکشن ہوتا ہے. آج تو اس وجہ سے وہ ابتدائی جو تین دن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ، تو اس میں آپ دو خوشیوں میں سے ایک خوشی حاصل کر لیں، وہ ایک خوشی روحانی خوشی، ایک جسمانی خوشی. اگر آپ روحانی خوشی حاصل کرتے ہیں اور جسمانی خوشیوں میں ناجائز سے رکتے ہیں، جسمانی خوشی پہ پابندی نہیں ہے، مثلا آپ اچھا کھانا کھا لیں، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا مطلب جائز تفریح کر لیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں، آپ اچھے کپڑے پہن لیں، بہت اچھی بات ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ملے، بالکل مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ باتیں ناجائز خوشی سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ آپ کی روح متاثر نہ ہو، روح کو نقصان نہ ہو. آپ کی جسمانی خوشی ایٹ دی کاسٹ آف اسپریچول ڈیمیج نہ ہو، بس یہ بات اتنے ذہن میں آپ اپنے رکھ لیں، تو پھر کیا ہو جائے گا، ماشاءاللہ پھر اس کے بعد پورا سال ہمارا ٹھیک چلے گا، پورا سال. اس لحاظ سے مطلب جناب، تو یہ بہت اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اس رمضان شریف کے ان برکات سے زیادہ فائدہ اٹھائے. پھر اس میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سخاوت فرماتے تھے. یہ خیرخواہی کا مہینہ ہے، مطلب اس میں جو کنجوسی ہے نا انسان کی، اس پہ ذرا تھوڑا سا ضرب پڑنی چاہیے. آدمی جو اپنے لیے ساری چیز جمع کرتا ہے تو دوسروں کو دینا سیکھے، اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ اللہ جی کنجوسی کی جو عادت ہے یہ ٹوٹ جائے گی آج انشاءاللہ. اور اس میں اللہ اکبر سستی کی جو عادت ہے نا، سستی حرص پر بھی تو اثر بڑھ جاتا ہے نا، کیونکہ وہ تو تین چیزوں کو روک دیا تو حرص کو توڑنا ہے، اور جس کو کہتے ہیں یعنی سستی کو توڑنے کے لیے ریاضت ہے، تو ریاضت کیا ہے، رات کو تراویح میں کھڑا ہونا. یعنی انسان ہے وہ کھانا کھا لیا، اس نے پورے دن بھوکا تھا تو ظاہر ہے کھانا بھی ذرا تھوڑا سا بیتدالی کے ساتھ کھا لیتا ہے، ایک انسان ہے کمزور ہے. اب انسان اچھا کھانا کھا چکا ہو تو اس کے بعد ایک نیچرل ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ انسان ذرا لیٹ جائے، تھوڑا سا لیٹ جائے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس میں الکوہل بنتا ہے نا کھانے کھانے کے بعد، تو پھر جو ہے مطلب انسان کے اوپر خمار آتا ہے اور آدمی کہتا ہے کہ میں ذرا لیٹ جاؤں. ہاں جی، تو اب لیٹنے کا حکم نہیں ہے. عام دنوں میں 9 رکعتیں پڑھتے ہیں ہم عشاء کی، اس میں 29 کم از کم. ہاں جی، اب 29 رکعت کے لیے، اور پھر بھی اس میں بھی ماشاءاللہ وہ زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے جو اس میں زیادہ قرآن سنتا ہے. اب یہ جو ریاضت ہے یہ انسان کو جسمانی جفا کشی کی عادت ڈالنے کے لیے بہت بڑی سہولت ہے. جسمانی جفا کشی یعنی انسان کی جو آرام کرنے کی ٹینڈنسی ہے جو بے اعتدالی کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اعتدال پر لاتی ہے. ضرورت کے وقت پہ آرام ٹھیک ہے، لیکن کام کے وقت کام، اس وقت کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے. یہ چیز جو ہے نا مطلب کیوں آپ لوگوں جو کل میں ٹریننگ دی جاتی ہے تو کیا ہمیشہ آپ کو اس طرح ٹائٹ رکھا جاتا ہے پھر، یا صرف اس وجہ عادت دی جاتی ہے کہ جب آپ کی ضرورت پڑے تو سستی نہ ہو، یہی بات ہوتی ہے نا. وہ جو 2 سال کی ٹریننگ ہے صرف اس چیز کے لیے ہے کہ آپ کو یعنی الرٹ رہنے کی عادت پڑ جائے، اگر ضرورت ہو تو اس وقت آپ کو رات کو 2 بجے بھی اگر کال کیا جائے تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس وقت تو میرا آرام کا وقت ہے، ایسے ہی ہے نا، اس وقت آپ باغ کے اپنے پوزیشن پہ مطلب جانے کے لیے آپ تیار ہو، بس یہی روزے کا بھی سنس ہے کہ روزہ میں یہ جو ہم لوگوں کو ریاضت کروائی جاتی ہے تراویح کی، تو اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو ہماری جسم کے اوپر مشقت ڈال دی جاتی ہے جس سے ہم لوگ مشقت کے خوگر ہو جاتے ہیں، ایک بات، دوسری بات ہے اس کا جو اسپریچول اثر ہے قرآن کا سننے کا، جس سے دل بنتا ہے، کیونکہ دیکھیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اللہ کی یاد کے لیے، کوئی نماز ذکر کے لیے ہے، ہاں جی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں جو ذکر ہے وہ تو ایک عملی چیز ہے، وہ تو ہے، اور پھر فرمایا کہ جو ہے نا وہ قرآن جو ہے یہ بھی ذکر ہے، ومن اعرض عن ذکری، اس کا مفتی صاحب کیا کرتے ہیں تفسیر، کس چیز سے اعراض؟ قرآن سے، تو قرآن ذکر ہوا نا، ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ذکر ہے مطلب یہ ذکر غفلت کو دور کرتا ہے، ذکر غفلت کو دور کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے نفس کے اندر جو آرام کا تقاضا ہے اس پہ ضرب لگائی کڑے ہونے نے، قیام، قیام الليل کہا نا اس کو، قیام نے، اور ساتھ قرآن، قرآن نے غفلت کو دور کر لیا، ذکر نے غفلت کو دور کر لیا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے مطلب اسلام میں، ان دونوں چیزوں کا، کہ غفلت دور ہو جاؤ، دور ہو جائے، یہ دل کی اصلاح ہے، اور جو مطلب مشقت کی خوگر انسان ہو جائے، نفس کی اصلاح ہے، تو گویا کہ الحمدللہ رمضان شریف میں عقل، دل، نفس تینوں کی اصلاح کا پورا سامان موجود ہے، اور حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ماشاءاللہ ایک واز میں ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ روح الصیام مطلب واز ہے، اس میں اعتکاف کے بارے میں فرمایا کہ اعتکاف میں تو ماشاءاللہ جو تصوف کے چاروں مجاہدات ہیں وہ شامل ہیں، جو اصلاح کے لیے بڑے ضروری سمجھے جاتے ہیں، تقلیل طعام فرمایا، یہ اوقات کھانے کے جو بدل جاتے ہیں اس کا کیا مقام ہے، اچھا تقلیل منام، یہ تراویح کے لیے جو ہم کڑے ہوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے سحری کے لیے، یہ تقلیل منام کے کیا مقام ہے، ہاں جی، اور فرمایا کہ تقلیل کلام، وہ مطلب یہ ہے کہ فرمایا نا بلا وجہ باسوں میں نہ پڑھو، اور ساتھ یہ کہ اعتکاف میں تو ماشاءاللہ لوگ توڑے ہوتے آپس میں بات بھی نہیں کرتے، لہٰذا وہ بھی ہو جاتا ہے، اور تقلیل خلط مالا نام، تو ظاہر مسجد میں تو جو لوگ آئے صرف ان سے ملاقات ہو سکتی، باقی لوگوں سے وہ نہیں سکتی، تو تقلیل خلط مالا نام بھی ہو گیا، تو اس کا مطلب چاروں جو مجاہدات ہیں اصلاح کے وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ ہماری اصلاح کے جو ذرائع ہیں وہ رمضان شریف کے اندر موجود ہے، تو حضرت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، فرمایا عرس ماہ مبارک کی ہر رات میں کئی ہزار دوزخ کے مستحق آدمیوں کو آزادی ملتی ہے، اور اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جہاں جہاں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ دروازہ کھول دیا، اور جہاں جہاں سے نقصان ہو سکتا ہے وہ دروازہ بند کر دیا، اب مزہ ہے دیکھو کتنا اللہ کا، اب اگر اس فیسلٹی سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے اور کہہ دے میں دوسرے دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو کتنی بڑی غلط فہمی ہے، اب ہر وقت، اب اس وقت بھی شیطان موجود ہے، شیطان نقصان پہنچاتا ہے، ہاں جی، تو اب ظاہر مطلب ہے کہ اس وقت مجھے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ہر وقت آن ہر آن مقابلہ ہے، لیکن رمضان شریف میں شیطان سے فراغت ہو جاتی، صرف نفس کی بات ہے، تو جو نفس کی اصلاح ہے اس کے لیے بھی اللہ پاک نے نظام بنایا ہوا ہے، تو اس نظام کے مطابق ہم چلے تو انشاءاللہ اس میں فرق، اور افطار میں جلدی کرنا اور سحری کھانے میں تاخیر کرنا سنت ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں کوئی جوگ پر عمل نہیں کر رہا، کیونکہ نفس کی اوپر مشقت ڈالنا برائے مشقت جو ہے یہ جوگ ہے، مطلب یہ جوگی کرتے ہیں نا، کئی کئی دن کھانے نہیں کھاتے اور سوتے نہیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ یہ چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اب اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے بند کر دیا، اب اللہ کا حکم ہو گیا کہ کھول لو تو پھر فوراً کھول دو، پھر اس میں یہ نہ دیکھو کہ اوہ یہ اس میں زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ بھائی دیکھیں ہمارا روزہ اگر پہلے دن کون سے 4:25 پہ، 4:25 پہ شروع ہوگا انشاءاللہ روزہ ہمارا، اور پورا ہوگا کہ 4:33۔ اب اگر میں کہوں کہ رات کو 2 میں شروع کر لیتا ہوں، رات کو 2 میں شروع کر لیتا ہوں اور صرف 10 پہلے افطار کر لوں تو ڈیوریشن تو زیادہ ہو گیا نا، ڈیوریشن تو زیادہ ہو گیا، لیکن روزہ نہیں ہوا، روزہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے اللہ کا حکم توڑا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کیا تو آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوا۔ اور اگر آپ اس طرح کر لے کہ اس کو مثال کے طور پر ٹھیک ہے جی آپ 2 آپ رکھ شروع کر لے لیکن وقت پر توڑ لیں تو روزہ ہو گیا لیکن ثواب میں کمی ہے۔ کیوں سے کمی ہے؟ کہ اللہ کے حکم میں کمزوری ہے، آپ نے 2 سمجھا ہے اس کو، آپ اس کو آخر تک لے آؤ، بے شک ایک گھونٹ پانی پی لو، جتنے تاخیر مطلب جو ہے نا وہ جائز تاخیر، جائز تاخیر جتنے جائز تاخیر ہو سکتی ہے اس کے ساتھ جب آپ اس کو شروع کرتے ہیں، اور جتنی جائز جلدی ہو سکتی ہے، جائز جلدی، جائز جلدی سے مطلب جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے، شک پہ نہیں توڑ سکتے آپ، جب یقین ہو جائے تو اس کے بعد پھر مزید دیر نہ کرے، پھر آپ جلدی مطلب کر لیں، تو یہ چونکہ اللہ پاک کا حکم اس میں پورا ہوتا ہے لہذا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبالغہ یعنی بہت تاکید فرماتے تھے، اور شاید سحری کھانے میں تاخیر افطار میں جلدی کرنے میں اپنے عاجز و افتخار محتاج ہونے کا اظہار ہے جو کہ بندے کے مقام سے مناسب ہے، اور کھجور یا چھوارے سے افطار کرنا سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ، ذهبت وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالیٰ، یعنی پیاس دور ہو گئی اور رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس ماہ مبارک میں نماز تراویح ادا کرنا اور نماز تراویح میں قرآن مجید کا ختم کرنا سنت موکدہ ہے، اور اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وفقنا اللہ سبحانہ بحرمت حبیبی علیہ وعلیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات والتحیات۔ باقی آپ کو یہ تکلیف دی جاتی ہے کہ آپ کا عنایت نامہ عین رمضان مبارک میں پہنچا ورنہ حکم بجا لینے میں اپنے آپ کو معاف نہ رکھتا، ماہ مبارک مذکور کے بعد کی بابت بات کرنا غیب کے متعلق حکم کرنا ہے، دنیا میں زندہ رہنے کی بڑی لمبی امید کی خبر دینے والا بننا ہے جو کہ مضموم ہے، غرض ہے کہ جس طرح آپ کی مرضی ہوگی اس میں یہ فقیر کس طرح بھی آپ اپنے آپ کو معاف نہیں رکھے گا، کیونکہ آپ کے ظاہری باطن حقوق ہم فقراء کے ذمے ثابت و لازم ہیں۔ حضرت کے بلگاہی ہمارے پیر مرشد کو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ شیخ جیو کے حقوق تم سب پر ثابت و مقرر ہیں، کیونکہ اس جمعیت کا باعث آپ ہی ہیں، حق سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب پاک علیہ وآلہ وسلم تسلیمات اور آپ کے الطہارت کے تفیل ہمیشہ پسندیدہ اعمال کی توفیق بخشے، اس سے زیادہ لکھنا آپ کو اپنے آپ کو تکلیف دے رہے۔ یہ دیکھیں نا یہاں پر بھی سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار کے تفیل کرنا، اس کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے۔ حضرت نے پورے زندگی جو صحابہ کی مخالفت کرنے والے ہیں نا ان کے خلاف جنگ لڑی ہے، پوری زندگی ان کے خلاف جنگ لڑی۔ اب ان کے خلاف جنگ لڑنے کا ایک سائڈ ایفیکٹ ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ جو وہ لوگ کہتے ہیں ان کے ضد میں بعض لوگ آ جاتے ہیں، مثلا وہ چونکہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو لوگ اہل بیت کی طرف ذرا مطلب ان کا معاملہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ ناسمجھی کی وجہ سے اور اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ جس کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے وہ کسی طریقے سے بھی اپنی مطلب کس چیز کی وہ اصلیت کو تبدیل نہیں کرتے۔ ذرا دیکھیں آپ درود شریف، درود ابراہیمی میں کیا ہے، اور ہمارے پاس ابھی مناجات ابو کسیاب الحدیث شریف جو مطلب جو ہمارے حضرات نے وہ کیا ہے اس میں 25 درود ہے اور 15 سلام ہے، 25 میں کتنے میں آل والا ہے، 22 میں، تو اس سے پتہ چلا نا کہ اس کا کوئی وزن ہے نا، تو ہمیں ان چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے، ہم لوگ ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمایا کرتے تھے، ہماری مثال ان بطخ کے بچوں کی طرح ہے کہ جیسے وہ غوطہ کھاتے ہیں نا پانی میں تو باہر آتے ہیں تو بالکل خشک خشک، ان کو ان کے اوپر پانی لگتا ہی نہیں ہے. تو ہم لوگ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس سے اثر ہی زیادہ ذرا بھر بھی اثر نہیں لیتے. اور میں اتحیات جو ہے یہ کیا چیز ہے، کبھی اتحیات پہ سوچے گا اتحیات کیا چیز ہے؟ لیکن ظاہر ہے ہمارے اوپر اس کا اثر ہی نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی چیز سے ہم گزر کے آ گئے. یا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جب ہم کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے، لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے مطلب کیا کتنی بڑی چیز سے ہم ہو کے آئے ہیں. بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی بیٹا ہو اور آپ کو اچانک کہہ رہے السلام علیکم، تو آپ کہیں بھی کیا ہو گیا، آپ کو مسئلہ کدھر کدھر تھے آپ؟ اور یہ ہمارے روزمرہ کی بات ہوتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ختم کس طرح کرتے ہیں؟ السلام علیکم السلام علیکم. اس کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ بھائی کیوں کرتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اہم بات یہ ہے کہ وہ ادھر تھے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے پاس تھے. نماز میں انسان اللہ کے پاس ہوتا ہے، تو جو اللہ کے پاس ہے اور ابھی آپ کے پاس آ گئے تو آپ اس نے سلام تو کرنا تھا نا. تو اصل بات یہی بات ہے کہ ہم لوگ نوٹ نہیں کرتے، ورنہ یہ چیزیں سمجھ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو بہترین سمجھ عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. اب حضرت کا جو دوسرا مکتوب ہے انشاءاللہ تو پھر ہم بعد میں کریں گے. اب فضائل رمضان سے کچھ حصہ پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ ہمارا معمول ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ اس کی وجہ ہے کہ حضرت نے ماشاءاللہ بہت دل کے ساتھ فضائل اعمال لکھے ہیں، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کا اثر جو ہے نا وہ تو پھر ہوتا ہے نا. یہ بھی ہم نے اپنے آپ کو اس کا پابند کیا ہے کہ جو بھی مجلس ہو اس میں فضائل رمضان حضرت کے کچھ حصہ مطلب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. کون سے فتح ہوا تھا؟ اچھا کون سے صفحہ فتح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے صحیح ہو. حافظ رمضان یہ ابو جہم والے واقعہ ہوا تھا نا روح البیان میں، یہ ہو گیا تھا آدھا پیر ہوا ہے روح البیان والا. اچھا ٹھیک ہے اسی کو پڑھ لیتے. روح البیان میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے جامع صغیر اور صحابی رحمۃ اللہ کے مقاصد سے بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال لیتے ہیں، جب کوئی شخص ان سے مر جائے تو فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے. صحابہ دمین نے عرض کیا کہ لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے عطا فرمائے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں. دیکھو نا سارے معاملات یہ معاشرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اخلاق اور معاشرت. یہی وہ بات تھی نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے تھے اور پہلی وحی جو آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافی رعب تھا اس وحی کا، تو زمیلونی تو اس وقت حضرت جو تسلی دی تھی وہ کن اعمال پہ دی تھی کہ آپ یہ کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں، سارے اعمال کون سے تھے؟ یہی تھے. ہاں جی، تو گویا کہ یہ اعمال بہت اونچے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے توفیق عطا فرمائے. تو اور احسان اور اللہ کے عطائے ہوئے رزق میں ان لوگوں کے ساتھ درد و غمفاری کا برتاؤ کرتے ہیں. ایک دوسرے حدیث سے نقل کے جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شباشی کی جگہ دے، حق تعالی شانہ قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ عطا فرما دیتے ہیں. یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کیا کرتے تھے، تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ سجدے میں ان کے لیے دعا کیا کرتے، یا اللہ یحییٰ نے میرے دنیا کی کفالت کی، تو اپنے لطف سے ان کی آخرت کی کفالت کرتا. جب یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری. انہوں نے کہا سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بدولت مغفرت ہوئی. ہاں جی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی، اور ایک روایت میں کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مسافہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مسافہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہے، روزانہ 50 آدمیوں کے روزہ افطار کرانے کا اہتمام کیا کرتے ہیں. یہاں ایک درمیان میں ایک چیز ہے کہ حلال سے افطار کرانا یہ ذمہ داری کی بات ہے. بھائی ایک شخص نے روزہ رکھا ہے پورے دن، آپ اس کے حرام سے روزہ افطار کر رہے ہیں تو کتنی بڑی بہت نقصان کی بات ہے. لوگ افطار کراتے ہیں لیکن اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. یہ بہت ضروری ہے کہ میں نے اپنے مسلمان بھائی کو حلال کہلانا ہے، حرام نہیں کہلانا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہاں جی، ورنہ پھر یہ کہ الٹا لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، ان حق تعالی شانو کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اور اس کے درمیان حصہ سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اس کا معاوضہ و اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخر حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی. اور بھی بہت سی روایات میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئیں. رمضان مبارک کے 3 حصے کیے گئے ہیں، جیسے کہ مضمون بالا سے معلوم ہوا. بندے ناچیز کے خیال میں 3 حصے رحمت و مغفرت و آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہوتے ہیں. یہ دیکھو نا شیخ الحدیث ہے. شیخ الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حدیث شریف کی معرفت جس کو حاصل ہوتی ہے. تو اور یہ معرفت ان کو بہت عرصہ حدیث پڑھانے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے میں کبھی کبھی دیکھ لوں، تو ایک یہ ہے بات، اور ایک جو مسلسل کر رہے تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو پھر چن لیتا ہے، ان کے ذریعے سے پھر اپنی چیزیں دوسروں کو پہنچاتے ہیں. تو حضرت نے جو چیزوں کی تشریحات کی ہوتی ہے اس میں بڑا نور ہوتا ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے. ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت و انعام کی بارش شروع ہو جاتی ہے. دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہ گار ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ سا روزے رکھنے کے بعد ان کے اندر استعداد پیدا ہو جاتی ہے نا، ان کے روزوں کی برکت و بدلے مغفرت اور گناہوں کی معافی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تیسرے وہ جو زیادہ گناہ گار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزے رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے. اور جن لوگوں کے لیے ابتدائی سے رحمت تھی، ان کے گناہ بخشے بخشائے تھے، ان کا تو پھر پوچھنا ہی کیا، ان کے لیے رحمتوں کی کس قدر انبار ہوں گے. واللہ عالم وعلمہ اعظم. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف بدلائیے کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تخفیف رکھے، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں، کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں دقت ہوگی. البتہ اگر کام زیادہ تو اس میں مذاکرہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم ایک بات آدھ بڑھا لیجیے، مگر جب ہی کہ ملازم روزے دار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان سب برابر ہیں. اور ظلم بغیرتی کا تو ذکر کیا، خود روزہ خور ہو کر بے حیا منہ سے روزدار ملازموں سے کام لے. اور نماز روزے کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تساہل ہو تو برسنے لگے. انگریزوں کے فوج میں یہ واقعہ، ایک دفعہ وہ جو انگریز مطلب وہ تھا جو بھی تھا، تو گرمیوں کے دن تھے اور ظاہر فوج میں تو فٹیگ بھی ہوتی ہے، مختلف کام ہوتے ہیں، کبھی کڑا ہونا پڑتا ہے، کبھی کیا کبھی کیا. تو اس نے پوچھا کہ کون کون روزہ دار ہے، تو سمجھے کہ یہ تو کافر ہے، تو یہ تو اس پر خوش ہوگا کہ مطلب ظاہر ہے کہ ہم روزہ دار نہیں، تو جو روزہ دار نہیں تھے وہ بڑے فخر سے کھڑے ہو گئے کہ ہمارا روزہ نہیں ہے، اور جو روزہ دار تھے وہ ذرا تھوڑے سے آنکھیں جھکا کے ہاں وہ کھڑے ہو گئے کہ ہمارا روزہ ہے. تو اس انگریز افسر نے کہا جاؤ جن کا روزہ ہے وہ آرام کریں, اور جن کا روزہ نہیں ان کے ذریعے ان کا کام بھی کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے کیونکہ اللہ پاک اکرام کراتے ہیں. ہاں جی, تو انہوں نے کہا جن کا روزہ ہے وہ تو آرام کر لیں, اور جن کا روزہ نہیں ہے ان کا کام بھی کریں. مطلب یہ ہے کہ واقعتاً ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے. ہاں جی, اور نماز روزہ کی وجہ اگر تعمیل میں چاہیے تو ہو گیا, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ان قریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے. مراد جان, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز مبارک میں چار چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا. اول کلمہ شہادت, احادیث میں اس کو افضل ذکر ارشاد فرمایا ہے. مشکات میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کر لیا کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں چار چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا. اول کلمہ شہادت, حدیث میں اس کو افضل ذکر ارشاد فرمایا. مشکات میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلائے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں. وہاں سے لا الہ الا اللہ کا ارشاد ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑھ کہتے ہیں, میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں. وہاں سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ, اگر ساتوں آسمان ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور ساتوں زمین ایک پرڑا میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں کلمہ تو ہی برگ تو وہی جھک جائے گا. سمجھ آگئی بات؟ اب اس کا میں آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤں. جب میں جرمنی میں تھا تو پاکستانی ساتھی جو وہاں پر تھے, ہمارے دوستی تھی, آپس میں ملنا جلنا تو تھا, تو وہاں ترک حضرات کافی تعداد میں ہوتے ہیں, مسلمان تھے, ان کی مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں. ترکوں کی اپنی طبیعت ہے, ظاہر ہے وہ اپنا ایک اپنا انداز ہے, تو بعض لوگوں ان کے ساتھ وہ نہیں ہوئی تھی کمپیٹیبلٹی, تو ذرا اس ساتھی کے ساتھ ان کی کچھ انبن رہی ہوگی. تو میں ترکوں کے ساتھ چونکہ محبت رکھتا تھا اور ہم سب کرتے ہیں, تو میں نے اس کا ذکر کیا کہ ترک تو ایسے ایسے ایسے, کہتے نہیں ابھی آپ نئے نہیں آئے ہیں نا, تو آپ کو جلدی پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کیسے ہیں. میں نے کہا زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہہ سکیں گے کہ گناہ گار ہیں, اس سے زیادہ کچھ کیسے, مسلمان تو ہیں نا, زیادہ سے آپ یہ کہہ سکیں گے کہ گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے, مان لیا. یہ سارے جرمنی جو آپ کو ٹاپ قسم کے لوگ نظر آتے ہیں, بڑے اخلاق کے لحاظ سے اور سارے جتنی اچھی صلاحیتیں ان میں ہیں, سب کو ایک پرڑے میں رکھو, اور ایک گناہ گار سے گناہ گار ترک کو دوسرے پرڑے میں رکھو, اللہ کے نزدیک وہ باری ہے, کیونکہ اس کے دل میں جو کلمہ ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. کیا کلمہ کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. وہ جو قدر کرتے ہیں نا کسی چیز کا, اللہ پاک اس کے تمام فوائد اس کو نصیب فرماتے ہیں. لین شکر تم لازیدنکم تفیا, تو کلمہ کی جو قدر کرے گا, مثلا آپ مسلمان بھائی کی اس لیے قدر کرے کہ یہ کلمہ والا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدردانی کی وجہ سے آپ کے کلمہ کو مضبوط کر دے گا, اس میں زیادہ آپ کو یعنی استقامت نصیب فرمائے گا. تو یہ بات ہے, ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمہ کو کہے آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے. اب اخلاص کیا ہے بتاتا ہوں. اخلاص یہ کہ اس میں آپ کا اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی نیت نہ ہو, یہ مطلب یہ کہ اخلاص. تو اگر آپ اس کے ساتھ کوئی دنیا کی منفعت وابستہ نہیں رکھتے اور آپ اس کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو اخلاص ہے. تو اگر آپ اس کو کہیں تو وہ فرمایا کہ اور عرش تک پہنچنے میں کسی کو روک نہیں ہوتی، بشرط کہنے والے کبائر سے بچے۔ کبائر سے مراد دے دے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لا الہ الا اللہ کہنا یہ پرواز ہے، یعنی لفٹ ہے جو جہاز کو اڑاتا ہے، مطلب یعنی کہ وہ بلندی پہ، اور کبائر جو ہے نا مطلب کیا ہے، یہ ثقل ہے، مطلب یہ کہ یہ نیچے لاتا ہے۔ اب یہ اوپر جانے والی چیز اگر ہے لیکن نیچے جانے والی چیز نہیں ہے تو اوپر ہی جائے گا، لیکن نیچے والی چیز ہے تو پھر مقابلہ ہوگا، ٹھیک ہے، پھر مقابلہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے نیچے والی چیز کو کم کرو بلکہ ختم کرو، اور جو اوپر جانے والی چیز اس کو زیادہ کرو، تو خود بخود آپ لفٹ آپ کی ہوگی۔ یاد اللہ اس طرح جاری کہ ضرورت عامہ کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی عام ہوتی ہے۔ مثلا پانی ایک عام ضرورت کی چیز ہے، حق تعالیٰ شان کے بے پایا رحمت نے اس کو اس قدر عام کر رکھا ہے، اور کیمیا جیسے لغو بیکار چیز کو انکا کر دیا ہے۔ اس طرح کلمہ طیبہ افضل ذکر ہے، متعدد حدیث سے اس کے تمام اذکار پر افضل معلوم ہوتی ہے، اس کو سب سے عام کر رکھا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے، پھر بھی اگر کوئی محروم رہتے تو اس کی پھر بہت بڑی بدبختی۔ بالجملہ بہت سے حدیث اس کی فضیلت میں وارد ہوئے جو کہ اختصاراً تر کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جس کو کثرت کے ساتھ حدیث شریفہ میں ارشاد فرمایا وہ استغفار ہے۔ حدیث شریفہ میں استغفار کی بہت ہی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں وارد کے جو سے استغفار کی کثرت ہے، اللہ شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال لیتا ہے۔ یہ تو باقاعدہ قرآن پاک سے الزام دے، فقلت استغفروا انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين وجعل لكم جنات وجعل لكم انهارا، اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرما دیں اور اسی طرح سے روزی پہنچا دیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا کہ آدمی گناہگار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گناہگار وہ جو توبہ کرتا ہے۔ یعنی گناہ تو ہم سے ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے بڑے جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بچائیں، لیکن توبہ جو توبہ کی عادت والا ہے نا، وہ اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث قریب آنے والی کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتے ہیں تو دھل جاتا ہے اور نہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیز مانگنے کا امر فرمایا جس کے بغیر چارہ ہی نہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائے اور آپ سب کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد رب العالمین۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو،
لا الہ الا ہو، 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 اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، حق 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 حق
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله 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 الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه الكامله على محمد وسيده الكريم. حق 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 حق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. چونکہ آج بدھ ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں ذکر کے ساتھ مراقبہ بھی کیا جاتا ہے، انشاءاللہ مراقبہ کریں گے، اس میں ہم یہ تصور کریں گے کہ اللہ پاک محبت کے ساتھ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے اور ہمارا دل بھی شوق کے ساتھ اللہ اللہ کر رہا ہے. شروع فرمانا. اللہ